مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ ایک روز بغداد معلہ کے جید عالم حضرت سیدنا ابوبکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے. انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا. حاضرین نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا. الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی چوم کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑتا ہے. پارہ 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 128، حوالہ القول البدیع پیج نمبر 346. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، یہ کافی ہے. البتہ زبان سے بھی دوہرا لیں تو اور بھی اچھا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا سونا، سحری، افطار، نیاز، کھانا، آب زمزم شریف پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. بغیر نیت اعتکاف مسجد میں کھا پی سو وغیرہ نہیں سکتے. اب کھانا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت کی ہی نہیں تھی، تو اب کر لیجئے، کھانا پینا جائز ہو جائے گا. مگر ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. لہذا اس کا افضل طریقہ یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک کھانے پینے سونے میں کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1443 ہجری کے آقا کے مہینے ماہ درود و سلام شعبان شریف کی آج پاکستان میں پانچویں رات ہے اور وہاں شعبان المعظم کو نواسۂ رسول جگر گوشہ بتول خاتون جنت کے گلشن کے مہکتے پھول امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنہ کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی، نہ آپ کی برت ہوئی تھی. آج یوں مطلب امام حسین رضی اللہ عنہ کے جشن ولادت کے سلسلے میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ کیا گیا ہے. تمام عاشقان صحابہ اہل بیت کو جشن ولادت امام حسین مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو جشن امام جشن ولادت امام حسین مبارک ہو.
تمام عاشقان رسول کو اور اہل بیت کو.
تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو جشن ولادت امام حسین مبارک ہو.
امام حسین
جاری ہے. ماشاء اللہ. اللہم بلغنا،
اللہم
بلغنا
رمضان.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی
شراکش کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عجل عجل.
اللہم باری لنا فی ودم و شعبان و بلغنا رمضان.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کا درمدار یہ تو پر ہے.
اصحاب یہ نبی جنتی جنتی.
فاطمہ اور علی
حضرت معاویہ اور ابو سفیان بھی ہر صحابی یہ نبی
عبادت سے برتے عبادت نماز ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. اہل بیت پر قربان ہماری جان. اہل بیت پر قربان ہماری جان.
الحمدللہ. محمد عارف اتاری اس وقت مکہ مکرمہ سے عرض گزار ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ زمزم شریف کا پانی پینے سے پہلے دعا کرنی ہے یا زمزم پی چکنے کے بعد؟
آب زمزم شریف یہ بہت مقدس پانی ہے، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کا دھوون یوں کے لیے نا، آپ کی ٹھوکروں سے یہ آب زمزم جو تھا یہ ظاہر ہوا تھا. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے. جو اس سے بیماری دور ہونے کے لیے پیے گا تو اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے گا، یا بھوک کے وقت پیے گا تو اللہ پاک اسے سحر فرما دے گا، یعنی بھوک اس کی دور ہو جائے گی، یا کسی ضرورت کے پورا ہونے کے لیے پیے تو اللہ پاک اس کی ضرورت پوری فرما دے گا. اعلی حضرت کے بھائی جان فرماتے ہیں، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. شارع مسلم شریف حضرت سیدنا امام نووی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بس اس شخص کے لیے مستحب ہے جو مغفرت یا مرض وغیرہ سے شفا کے لیے آب زمزم پینا چاہتا ہے تو قبلہ روح ہو کر کعبے کی طرح منہ کر کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر کہے اے اللہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم اس مقصد کے لیے ہے کہ جس کے لیے اسے پیا جائے، یا اس روایت سے یہی پتا چل رہا ہے کہ پہلے آب زمزم شریف پی لے اس کے بعد دعا کرے. رفیق الحرمین پیج نمبر 122 سے یہ بیان کیا میں نے، یہ شرح مسلم کا حوالہ دیا، اس کے علاوہ اور بھی اس میں تفصیل ہے رفیق الحرمین میں، چاہے تو دیکھ لیجئے. اور وہاں فضائل دعا جو اعلی حضرت کے والد صاحب کی کتاب ہے اس کے پیج نمبر 122 پر ہے کہ دعائیں قبول ہونے کا، دعائیں قبول ہونے کے جو مقامات ہیں ان میں مقام نمبر 26 آب زمزم پی کر، تو آب زمزم پی کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللهم اللهم بلغنا رمضان رمضان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فیضان امام حسین، امام حسین جاری رہے گا انشاءاللہ.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کر رہا ہوں کہ اگر اقامت میں قد قامت اصطلاح کہنا اگر بھول جائیں تو کیا اقامت ہو جائے گی، اور اقامت کہنا یہ سنت ہے یا واجب ہے؟
اللہ اللہ، ہاں مفتی صاحب اس کی
جی
وضاحت فرما دی.
جی ہو تو جائے گی اقامت، اور اقامت کہنا یہ سنت ہے، اور اذان کے مقابلے میں اس کی سنیت موقع ہے، یعنی یہ سنت موقع ہے، اقامت کہی جائے گی.
جبکہ جماعت مسنونہ
جی
ہو،
جی
جو مسجد میں جماعت ہوتی ہے نا، جو پہلی جماعت مسجد محلہ میں، جیسے پہلی جماعت، کیونکہ اور مسجدوں کے بعضوں کے احکام ہوتے ہیں کہ وہ ہر مسجد ہر جماعت جماعت مسنونہ ہوتی ہے، جیسے اسٹیشن کی مسجد کہ جہاں امام مقرر نہ ہو تو وہاں لوگ آتے ہیں، نیا نیا گروپ آئے لوگوں کا، اور اذان و اقامت اور اس سے جماعت کرے، تو ان کی ہر جماعت جماعت اولا ہوتی ہے، پہلی ہوتی ہے. تو اب یہ کہ جہاں مطلب جیسے مسجدیں شہر میں ہوتی ہیں، محلوں میں، بازاروں میں، بازاروں میں بھی اب مسجدیں ہوتی ہیں، اس میں امام مقرر ہوتے ہیں عام طور پہ، یہی دیکھا. تو بہرحال تو جہاں یہ جماعت مسنونہ کہتے ہیں اس کو، تو جماعت مسنونہ کے لیے اذان بھی سنت ہے اور اقامت بھی سنت، سنت موقع ہے، اگر ترک کریں گے تو برا کیا. صلو علی الحبیب تو اگر قد قامت الصلاۃ رہ گیا تب بھی اقامت درست ہو جائے گی. لیکن جان بوجھ کے ترک نہ کیا جائے.
میرا حضرت صاحب سے سوال یہ ہے کہ اکثر میڈیکل اسٹورز پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو دوا کی کمپنیز ہوتی ہیں وہ ان کو کچھ دوائیں ایسی دیتی ہیں کہ ان کو بیچو تو اس پہ آپ کو کمیشن ملے گا اور پروفٹ ریٹ بھی اس میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن اسی فارمولے کی دوائیں اور بھی میڈیکل اسٹور پر ہوتی ہیں جو اس کے مقابلے میں سستی ہوتی ہیں، مگر میڈیکل اسٹور والا اس دوا کو بیچنے میں پہل کرتا ہے جس میں اس کو پروفٹ بھی زیادہ مل رہا ہوتا ہے اور الگ سے کمیشن بھی مل رہا ہوتا ہے، تو یہ رویہ کیسا ہے ارشاد فرما دیجئے. اور لوگ لا علمی کی وجہ سے مہنگی دوا خریدنے میں مجبور ہو جاتے ہیں، تو اسلام اس رویے کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور میڈیکل اسٹور والے کا ایسا کرنا کیسا ہے، ارشاد فرما دیجئے.
غالباً یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی کمپنی دوسری کمپنی سے، وہ دوسری کمپنی کی وہی دوائی اسی فارمولے کی وہ سستی ہوتی ہے لیکن کسی اور کمپنی کی مہنگی ہوتی ہے. تو اب دھوکہ دہی کی کوئی صورت بنتی ہے تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے, اور ویسے بھی اگر دھوکہ نہیں بھی دیتے تو بھی مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ خیرخواہی کرنا چاہیے. جو چیز دوسری کمپنی کی سستی ہے اور کام وہی کر رہی ہے تو پھر وہی چیز اسے دینی چاہیے. لیکن اس میں ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جو دوائی لکھ کے دیتا ہے تو عام طور پہ میڈیکل والے کہتے ہیں کہ اس فارمولے کی ہمارے پاس دوسری کمپنی کی ہے تو وہ ہم آپ کو دے دیں. تو یہ ایک رویہ ہے, طریقہ کار ہے جو چلتا ہے. تو یہ خطرناک ہے کہ بغیر ڈاکٹر کی اجازت کے اس طریقے سے کسی اور کمپنی کے اسی فارمولے کی دوائی دے دینا. ڈاکٹر کی اجازت اس میں ہونا چاہیے, اور اس میں اگر کسی طرح کے دھوکہ دہی کرتے ہیں تو یہ گناہ الگ ہوگا. اور دھوکہ نہیں دیتے کسی طرح کا تو پھر وہ جو بیچا ہے وہ بیچنا جائز ہو جائے گا, اس کی رقم جائز ہو جائے گی.
ڈاکٹر جو ہے نا ان کو کمیشن بھی ملتے ہیں, ریٹرن ٹکٹ ملتی ہے کہ مینٹیننس کروا دیتے ہیں عمارتوں کی تو کہ ہماری کمپنی کی دوائیں یہ ڈاکٹر چلائے, تو یہ رشوت ہے اور ڈاکٹر کے لیے حرام, اور دینے والا بھی گناہگار, اس نے رشوت دی. اور ڈاکٹر جان بوجھ کر ضرورت نہیں ہوتی تب بھی لکھے گا کہ جتنی دوائیں بکیں گی اتنا اس کا کمیشن بنے گا. اسی طرح لیبورٹریوں سے ڈاکٹروں کی, یہ سب نہیں کرتے ایسا لیکن کرنے والے کرتے ہیں, لیبورٹریوں سے بھی ان کی ترکیب ہوتی ہے. ہاں مکہ یہ ضرورت نہیں ہوگی تب بھی مختلف ٹیسٹ لکھ دیں گے, ایکس رے لکھ دیں گے, تو اس طرح ان کے کمیشن بنتے ہیں. یہ ترکیبیں ہوتی ہیں ڈاکٹروں کی. تو ذرا یہ تو گناہ کا کام ہے ایک مسلمان پر, ایک طرح سے مطلب انہیں کہ ظلم کہتے ہیں لوگ کے بیچاروں کو, خامہ کا تکلیف, ان کا خون ضائع ہوتا ہے. ایکس رے سے بھی جو بدن پہ یہ ریز ہوتی ہے جو اندر جا کے ہڈیوں کو نکال لاتی ہیں, یعنی کچھ نہ کچھ کر دیتی ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی, لیکن ایکس رے کی ریز جو ہے نا یہ بدن انسانی کو نقصان پہنچاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایکس رے جو نکالنے والا ٹیکنیشین ہے نا یہ کچھ پہن کے رکھتا ہے آگے, ان کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے جس میں ریز پار نہیں ہوتی, تو یہ اپنے بدن کا اس کی تحفظ ہوتا ہے. لیکن جو پیشنٹ ہے, جو مریض ہے بیچارہ, اس کی حفاظت کی کوئی صورت نہیں ہوتی اس کو ڈائریکٹ, مطلب ورنہ تو وہ اس سے ایکس رے بنے گا نہیں نا. تو اس لیے ایکس رے بھی جب واقعی ضرورت ہو, ہاں ڈاکٹر نے غلط فہمی ہو گئی اور, لیکن یہ اپنا دیانت دار ہے اور ہے ڈاکٹر, واقعی ڈاکٹر ہے, اور اس کو یوں ہوا کہ اس میں ایکس رے کی ضرورت ہے اس کے علم کے مطابق, تب تو وہ گناہگار نہیں ہے. لیکن کمیشن لینا تو گناہ ہی ہے اس کا جو لے رہا ہے, لیکن غلط سلط بھی چل رہا ہوتا ہے, یہ بالکل ایک مافیا ہے, پوری تباہی مچا رکھی ہے. اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور مسلمانوں کو ہمدردی, مسلمانوں کی ہمدردی نصیب فرمائے. اور رہا میڈیکل اسٹور پر جو دوا, تو اول تو وہ بات ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر نے جو لکھ دیا وہ حرف آخر, میڈیکل اسٹور والا بندہ ہوا ہے کہ صرف یہ وہی دوا دے. اچھا اب یہ الگ سے کنوینسنگ کرتا ہے تو یہ چونکہ ماہر ڈاکٹر نہیں ہے تو اس لیے یہ غلط کام کر رہا ہے, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, غیر قانونی کام بھی کر رہا ہے. یہ جو میڈیکل اسٹور والے وہ دوا اٹھا کے دے رہے ہوتے ہیں نا, یہ کھانسی کا شربت دے دو تو فلاں کی دوا دے دو, فلاں ٹیبلٹ دے دو, یہ قانونی جرم ہے. میڈیکل اسٹور والے اس بات کے پابند ہیں قانوناً کہ صرف ڈاکٹر کی وہ لکھی ہوئی چٹھی جو ہوگی نا یہ اس کے مطابق دوا دینے کے لیے یہ پابند ہے. لیکن اس بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے, طرح طرح کی دوائیں یہ دے رہے ہوتے ہیں میڈیکل اسٹور والے, اور یہ ہم آدھے ڈاکٹر ہیں, یا لوگ کہتے ہیں یار یہ آدھا ڈاکٹر ہے. آدھے ڈاکٹر کو بھی اجازت نہیں ہوتی نا جب تک پورا ڈاکٹر نہ ہو جائے. جو بھی قانون ہے ڈاکٹر کا کہ جو واقعی ماہر ہو, اس نے ڈاکٹری پڑھی ہے اور ہاؤس جاب بھی کیا ہے, سند یافتہ بھی ہے, اور اس کے بعد علم بھی باقی ہے, یعنی کہ کریک ہو گیا ہے, کریک نہ چلے, یعنی وہ نہ ہو گیا ہم بھی ڈوبے ہیں سلم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, کہ اس کو بھی ڈبو دے غلط سلط دوا لکھ کر بےچارے کو مار دے. تو یہ بہت نازک پروفیشن ہے اور سب کو مطلب اس میں احتیاطیں کرنی ہے, اور آپ علاج بھی کروائیں تو ایک ڈاکٹر فکس کرنا چاہیے. یہ میرا مشورہ بہت پرانا ہے کہ دوسرے ڈاکٹر تیسرے ڈاکٹر کے پاس جانے سے کیا, اور ایک اکائی سے چلے گا اور اپنے تجربات کرے گا. پہلا ڈاکٹر اگر تجربہ کر بھی چکا ہے تو اب اس کے سامنے کوئی نتیجہ آنے لگا تھا, اور آپ کو اب کوئی پرفیکٹ دوائی دینے والا تھا کہ آپ نے بالکل یہ لے کے وہ اسٹیشن تبدیل کر دیا, کہیں اور نکل گئے. اب وہ نئے سرے سے تجربہ آپ کو تخت مشق بنائے گا, آپ پر تجربے کرے گا, تو یوں نقصانات بڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات ایک طبیب ہو ایک ڈاکٹر ہو, یہ میرا بہت پرانا مشورہ ہے, اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ڈاکٹر ہو پورا, ادھورا نہ ہو, اور صحیح آدمی ہو, خوف خدا والا ہو, ایسا چوائس کر لے تو انشاءاللہ آپ کو آسانیاں رہیں گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پھر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو غلاف ہوتا ہے اس کو دھونے کا صحیح طریقہ کیا ہے, ارشاد فرما دیجئے.
سبحان اللہ, قرآن کریم کو یہ مس ہوتا رہا, برکتیں لیتا رہا, تو ظاہر ہے یہ خود تبرک بن گیا. تو بہتر یہ کہ کسی برتن میں اس کو دھویا جائے اور پانی نیچے گرے نہیں, اور کسی پاک صاف جگہ پر اس کو ڈال کر سکھا دیا جائے, جیسے چھت ہے تو وہاں پھیلا دیا جائے. لوگ ایسی چیزیں گملوں میں ڈالتے ہیں, جو ہمارے یہاں گملے ہوتے ہیں نا جس میں پھول وغیرہ پودے ہوتے ہیں, تو اس میں گوبر ڈالی جاتی ہے کھاد, عام طور پر بکرے کی مینگنیاں اور یہ, تو یہ زیادہ کہیں ناپاک ہوتا ہے. اگر کوئی پاک ہو کسی کی کھاد, جیسے کیمیکل کی کھاد ہو سکتا ہے پاک ہو, تو اس کی بات نہیں کر رہا, یہ جنرلی مطلب یہ کالے رنگ کی جو کھاد ہوتی ہے نا اس میں عموماً گوبر مکس ہوتا ہے, اس میں نہ ڈالا جائے. جیسے چھت میں ایسی جگہ پر جہاں گندگی بلیوں وغیرہ کی نہ ہو وہاں پھیلا دیا جائے, دیواروں پہ چھڑکا کر دیا جائے جس میں دیوار پہ دھبے وغیرہ بھی نہ آئے, یا کسی ایسی جگہ پر جس میں بیعت بھی نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اگر یہ احتیاطیں نہیں بھی کی اور جنرلی اس نے جس طرح دوسرے کپڑے دھوتے ہیں اس طرح بھی جزدان کو دھو لیا, تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہگار ہوا, مگر وہی بات ہے کہ با ادب با نصیب, جتنا ادب کریں گے اتنا برکتیں ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین, تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض یہ کہ اس شعر کا مطلب بتا دیں.
یہ شعر نہیں ہے, یہ رباعی ہے, رباعی, یہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی رباعی ہے. نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کا سایہ مبارک, جیسے ہمارے جو سایہ پڑتا ہے نا پرچھائی سایہ, ہم چلتے ہیں دھوپ میں تو سایہ پڑتا ہے زمین پہ, یا بتیوں کے اجالے میں بھی بس اینگل ہوتے ہیں جس سے وہ سایہ پڑتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ زمین پر تشریف نہیں لاتا تھا, یعنی اللہ پاک نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ محبوب کا سایہ زمین پر آئے لوگ, ہے نا, تو آپ سمجھ گئے ہوں گے, یوں مطلب سایہ نہیں تھا, ظاہری سایہ نہیں تھا. ویسے ساری کائنات پر آپ کا سایہ ہے, سایہ ہے شفقت ہے, سایہ ہے رحمت ہے. اچھا, تو اب یوں معدوم یعنی نہ ہونا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگرچہ یہ ظاہری طور پر سایہ نہیں تھا, لیکن ایسا نہیں کہ بالکل بھی سایہ تھا ہی نہیں, اس کی دوسری صورتیں سایہ کی موجود ہیں. تو یوں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, ثقلین بولتے ہیں جنات اور انسان, ان شاہ جنات اور انسان کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بالکل نہیں تھا, ایسا نہیں ہے. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس سایہ کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین, اس نور کی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا ظہور, سایہ ظاہر ہونا نظر آنا یا سایہ ہونا, یہ امام حسن اور امام حسین کے ذریعے آپ کا سایہ ظاہر ہو رہا تھا. اس تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین، یعنی سایہ ان دونوں پر اس طرح تھا کہ اس سائے کے دو حصے کر دیے گئے، سر سے لے کر سینے تک امام حسن مجتبی، یہ بڑے شہزادے امام حسین کے بڑے بھائی، یہ ان کا جو شکل مبارک اور سینہ مبارک یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا، یہ سائے کا سائے کی یہ جلوہ گاتی اس سے سایہ گویا نظر آ رہا تھا، اور باقی جو بدن شریف کا حصہ تھا تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مشابہ تھے، اس کے ملتے جلتے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک اور اعلی حضرت کا بھی شعر ہے اس میں، آئے کے سر سے پاتلک پڑھے،
ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ وہاں سے پاؤں تک، حسن صفت ان کے جاموں میں مہنی مانور کا.
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ شعر ہے اعلی حضرت کا، اس میں بھی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی منقبت ہے، اور وہ رباعی میں بھی منقبت ہے، اور نعت بھی ہے سرکار کی، یہ سرکار کی شان ایسی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضرت صاحب سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر ڈھکار آ جائے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے اگر عام بیسٹ میں بیٹھا ہو تو اگر ڈھکار آ جائے تو اس جگہ پہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائیں.
ہاں ڈکار نماز میں آئے، اب ممکن ہو تو روکے اس کو، اب نہ روکے تو اب جتنا ہو سکے اس کی آواز پست کر دے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ ڈکار کو روکے. اور اس کے علاوہ نماز کے علاوہ اگر ڈکار آتی ہے تو الحمدللہ کہے، کہ یہ بھی ایک یعنی کہ ڈکار جو ہے نا یہ ایک یعنی کہ عام طور پہ معدے کی خرابی سے آتی ہے، تو ایک یہ ہوا جو ہے نا یہ نکل گئی، یہ گندی چیز نکل گئی، تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہمارے پاس سوالات ہیں، دو سوال ہیں میں ایک بنا کر عرض کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کب اور کہاں پیدا ہوئے، اور آپ کا نام کس نے رکھا؟
5 شعبان المعظم 4 سنہ ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی، ولادت باسعادت، اور نام مبارک تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا رکھا حسین. صلو علی الحبیب صلی اللہ.
یا سیدی سوال یہ ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی زبانی یہ بات سنی تھی، آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں علماء اہل سند نہیں بلکہ علماء اہل سنت بننا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں کہ علماء اہل سند اور علماء اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
یہ ہو سکتا میں نے چوٹ کرنے کے لیے کہا ہو، درس نظامی کی سند مل گئی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم بن گئے، یہ تو فتح رضویہ میں کہ سند کوئی چیز نہیں ہے، تو علم ہونا چاہیے، تو عالم بنتا ہے علم سے نہ کہ سند سے. تو ہمارے یہاں جو درس نظامی کر کے جو نکلتے ہیں نا، یہ جنرل بات کرو سب کی بات ذرا، ان کو مطلب آپ اگر یہ کسوٹی پر رکھے نا اپنے، تو یعنی بہت کم ہی ایسے نکلیں گے جن کو عالم کہا جا سکے، نہ اول تو پورا درس نظامی جو ہے نا اس میں اتنے مضامین نہیں ہیں کہ جس سے وہ بندہ واقعی عالم دین بن جائے. اگرچہ ہمارے عالم کورس کہتے ہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ پرائیویٹ اسٹڈی ضروری ہے, مطالعہ, معلومات. اب ہر ایک کے لیے فرض علوم جو ہے نا یہ ہر ایک کے لیے اپنے اپنے حساب سے ہوتے ہیں. بعض تو مشترک ہیں, کمبائنڈ ہیں, جیسے کہ نماز. تو یہ ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے جس پر نماز فرض ہے اس کو ضروری مسائل جاننا ضروری ہے. رمضان شریف آیا, روزہ فرض ہے تو اس کو روزے کے مسائل ضروری جاننا فرض ہے. تو اس طرح بات چیتیں تو ہیں سب کے ساتھ, لیکن بات چیتیں بعض کے ساتھ ہیں. جس کو نکاح کرنا ہے تو اب نکاح, طلاق اور اس کے ضروری مسائل اس کو جاننا ضروری ہے, فرض ہے. اور طلاق کے کنائے بھی اس کو پتا ہوں. یہ بہت اچھا, اب ہر ایک تجارت نہیں کرتا, نہ ہر ایک نکاح کرتا ہے, ہر ایک تجارت بھی نہیں کرتا. تو جو تجارت کرے گا تو اس کو تجارت کے مسائل ضروری یہ فرض ہیں. پھر سود کے مسائل بھی اس کو ضرورت پڑے گی. کہیں ہے تجارت میں ایسی صورتیں بنتی ہیں کہ وہ سود ہو جاتا ہے اگر پتا نہ ہو تو, اور یہ سمجھتا ہے کہ میں حلال کما رہا ہوں, کھا سود رہا ہوتا ہے. یہاں جیا نزاکت ہے اس میں. تو اس طرح مطلب یہ کہ جس کو نوکری کرنی ہے, سب نوکری نہیں کرتے, اس کو نوکری کرنے کا مسائل آنے چاہیے کہ نوکری میں بھی مسائل ہیں. اسی طرح جس کو نوکر رکھنا ہے تو اس کو نوکر رکھنے کے مسائل آنے چاہیے. الحاظ القیاس, اس طرح ہزار ٹاپکس ہیں, یوں سمجھ لو کہ جس کی جس کو ضرورت ہے اس کے مسائل اس کو آنے چاہیے. اس طرح بہنوں کے لیے پھر اپنے مسائل جو بھی ضرورت کے وہ آنے چاہیے. تو یوں درس نظام میں انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ہر ایک کو ہر مسئلہ نہیں سکھایا جاتا. اور یہ جو میں نے ضرورت کا مسائل, یہ تو عالم کے لیے شرط نہیں ہے صرف, یہ تو مسلمان کے لیے شرط ہے. شرط مانے یہ کہ فرض ہے کہ ان کو مسلمان ماننا چاہیے. اب وہ عالم کیسا کہ جس کو اپنے فرض مسائل بھی نہیں پتا اور وہ عالم, گناہ کی تعریفات بھی نہ پتا ہوں, غیبت کی تعریف پوچھو تو بغلے جھانکتا ہو, ہے اللہ مصاب. چگلی کس کو بولتے ہیں تو وہ مطلب یہ کہ پریشان ہو گیا ہو, اور آئیں بائیں شائع کر رہا ہے علامہ دہر, تو یہ کوئی عالم تھوڑی ہے. یہ ہو سکتا ہے یہ علماء سند ہیں. اس طرح کے جن کو مطلب علم دین کتنا چاہیے, جو شرائط ہیں اس کے, اس پر یہ پورا نہیں اترتا. عقائد اس کو معلوم نہیں ہے اپنے صحیح معنوں میں, سمجھے, جن کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے اگر وہ عالم کی شرائط پر پورا نہیں اترتا تو وہ سمجھ لو کہ وہ عالم اہل سند ہے, اور جو واقعی شرائط پر پورا اترتا ہے وہ عالم اہل سنت ہے. اگر میں نے کہا ہو تو مجھے یاد نہیں ہے, اگر نہیں کہا تھا تو اب کہہ دیتا ہوں جو کہہ دیا میں نے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس لیے جو بھی میرے مدنی بیٹے درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں, مہربانی کر کے خوش فہمی میں نہ پڑھا کریں کہ ہم علامہ بن گئے. آخری سانس تک دینی مطالعہ کرتے رہنا ہے, اپنے استادوں سے, اپنے سے بڑے علماء کے قدموں سے لگا رہنا ہے, تو علم باقی رہے گا, ورنہ پھر خالی لکھا جائے گا فلاں علامہ تو فلاں مفتی صاحب. مفتی صاحب کو مفتی کی تعریف بھی یاد نہیں ہوئے گی, ہوں گے مفتی صاحب تو ایسے ہوں گے, پھر بھولنے میں دیر نہیں لگتی. اس طرح حافظ قرآن کہلانے والے آپ کو بہت سارے ملیں گے معاشرے میں, جن کو قرآن یاد نہیں ہوتا. ہم کو تو پتا ہے نا, دعا کر دیجئے منزل پکی ہو جائے, میں بھول گیا ہوں مصلی سنانا ہے, یا آج کل گھوم رہے ہوں گے بزرگوں کے پاس اور دعائیں کروا رہے ہوں گے, مجھے مصلی سنانا گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ میں تو بھول گیا ہوں. تو سارا سال اللہ کے بندے کھول کر نہیں دیکھو گے, قرآن کریم پڑھنے کا نام نہیں لوگے. اب ایک خالی مصلی سنانے کے لیے ہی یاد کرنا ہے. مصلی بھی اس لیے سنا رہے ہیں کہ پیسہ آوے, اللہ کے لیے نہیں سناتے, پیسوں کے لیے سناتے تو اب یہ کہاں یاد رہے گا. پھر بھی یاد نہیں رہتا, ورنہ پیسوں کی تو فکر زیادہ ہوتی ہے کمانے کی, لیکن سب پیسے نہیں لیتے ہاں. اور اجرت پر قرآن کریم پڑھنا یہ حرام ہے, اعلی حضرت کا فتویٰ ہے. تراویح میں بھی اجرت نہیں ہو سکتی، خوشی سے دے دو جو آپ کی مرضی ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی اجرت ہے. یا طے نہیں ہوا کچھ بھی، انڈرسٹوڈ ہے کہ دینا تو پڑے گا، کمیٹی سمجھتی ہے، یہ بھی سمجھتا ہے کہ ملے گا تو صحیح، لینا تو ہے، تو یہ بھی اجرت ہی کی صورت ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. تراویح میں پیسے لینے ہیں اگر تو اس کی صورت یہ کہ شرعی حیلہ کر لیا جائے. کمیٹیاں بھی اس بات کو نوٹ کر لیں، حافظ صاحبہ بھی نوٹ کر لیں، تھوڑی زبان تو بھاری ہوگی لیکن آخرت کا بھار جو ہے نا انشاءاللہ اتر جائے گا، یہ بھاری ہو جائے گی آپ کی، آخرت کا بھار نہیں پڑے گا اگر اس نسخے پر. یہ بھی میرا نسخہ نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے نسخے پیش کرتا ہوں میں. تو یہ طے ہو جائے کہ رمضان شریف میں رات کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک، سپوز کریں کہ عشاء کی جماعت 8 بجے ہے اور عام طور پہ تراویح جو ہے وہ 1.25 گھنٹے میں پوری کر دیتے ہیں لوگ، چلیے تو آپ 2 گھنٹے کا اجارہ کروا لیں، 3 گھنٹے کا آپ کچھ حساب کتاب کر لیں، حافظ صاحب سے کمیٹی یہ کہہ دے اور یہ پتا ہے 27 رات کو ختم کرنا ہے بالفرض، تو آپ رمضان شریف کی 27 تک روزانہ رات کو 3 گھنٹے ہم کو دے دیا کریں، حافظ صاحب سے یہ کہہ دیں. تو حافظ صاحب اور ہم آپ کو اتنے دیں گے، 25,000 دیں گے، 40,000 دیں گے، جو آپ آفر کریں. حافظ صاحب بولے نہیں میں اتنے لوں گا، 3 گھنٹے روز دوں گا آپ کو، اگر بولیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور جو آپس میں طے ہو جائے، یہ نہیں کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے، یہ غلط ہو جائے گا. تو ہاں یہ طے ہو جائے، اب طے ہو گیا 3 گھنٹے، یہ 3 گھنٹے ملازم، یہ نہیں کہ آپ 3 گھنٹے میں تراویح پڑھانا پھر گڑبڑ ہو جائے گی، 3 گھنٹے کے ملازم. اب وہ 3 گھنٹے کا اجارہ ہو گیا اور اب ان کو مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ آپ آ جانا اور تراویح پڑھا دیا کرنا، قرآن سنانا، یہ جائز صورت ہے، دینا بھی جائز لینا بھی جائز، گناہ بھی نہیں، ثواب بھی ملے گا، دونوں کو ثواب ملے گا، کمیٹی کو بھی ملے گا، حافظ صاحب کو بھی ملے گا ثواب، اور اس کا حصہ ثواب بھی کر سکیں گے. اس طرح قرآن کی تلاوت لوگ پیسے دے کر کرواتے ہیں، تو تیجے میں اس کو بٹھاتے ہیں حافظ صاحب کو اور تلاوت کے پیسے دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. آپ یہ کہتے ہیں تیجا کروانا ہے، قرآن کریم پڑھانا ہے نا، آپ آدھ پون گھنٹے کی بات ہوتی ہے، آپ 1 گھنٹے کا اجارہ کر دیں، 2 گھنٹے کا اجارہ کر دیں. حافظ آپ کتنے؟ 10 حافظ. اچھا ہم آپ کو 500 روپے دیں گے فلاں دن، آپ ہمارے صبح 8 سے 10 بجے تک سپوز کریں آپ کو ہمارے پاس آنا ہے، یہ ٹائم کا اجارہ ہو گیا، 2-2 گھنٹے کا اجارہ ہو گیا، اب یہ آ گئے اور آپ نے ان کو پارے دے دیے، پتا تو ہوتا ہے کہ یہ اس لیے اجارہ ہو رہا ہے لیکن طے یہ نہیں کر رہا ہے کہ ہم آپ کو تلاوت کرائیں گے، طے کرنے کے بعد بتایا جائے کہ آپ آ کر اتنے پارے پڑھ دیجئے گا، یہ ہو گیا مطلب جائز ہو گیا. اب اس سال ثواب بھی ہو سکے گا، ثواب ملے گا نا، یہ اجارہ تو وقت کا ہوا ہے، تلاوت کا تو ہوا نہیں ہے اجارہ، ثواب بھی ملے گا، اس سال ثواب ہوگا، ورنہ پیسے دے کر ہمارے تیجوں میں پڑھاتے ہیں، ابھی اس سال ثواب ہوگا کیا؟ ثواب ملے گا تو ہوگا نا اس سال ثواب. یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں، زیادہ اس میں دشواری نہیں ہے. یہی حالت ناخوانوں کی ہے کہ یہ بھی پیسے لے کے پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، تو یہ بھی نہ کریں ایسا اجارہ کرنے وقت کا کہ میں فلاں جگہ میں پھر نات بھائی 2 گھنٹے کے لیے آپ آ جانا، تو یہ اتنے اتنے یہ کر کے طے ہو گیا کہ بھائی ہم 12,000 روپے دیں گے، 1200 دیں گے، 2500 دیں گے، جو طے ہو جائے. اور اب یہ کہ وہ آ جائے گا اور آپ اس کو ناتے پڑھوائیں 2 گھنٹے تک، اب اس کی مرضی ہے 3 گھنٹے تک پڑھتا رہے، آپ کی مرضی ہے 1 گھنٹے میں اس کو چھٹی کرا دیں، یہ 2 گھنٹے کا باؤنڈ ہے، یہ وہاں بیٹھا رہے گا 2 گھنٹے، آپ کو ٹائم دیا اس نے پڑھائیں بھلے آپ 1/2 گھنٹہ اس کو، یعنی کم از کم 2 گھنٹے اب یہ بیٹھے گا. اجارہ جائز، نعت پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، پڑھوانے کا ثواب بھی ملے گا، اگر کسی عزیز کے لیے یا بارگاہ رسالت میں نظر کرنے کے لیے، غوث پاک کی نظر کرنے کے لیے، امام حسین کی نظر کرنے کے لیے اپنی محفل سجائیے، ثواب ملے گا اس پڑھنے کا پڑھانے کا، اس سال ثواب بھی ہوگا، ورنہ عیسیٰ علیہ ثواب نہیں ہوگا نا, ثواب ملے گا نہیں نا, الٹا گناہ ملے گا اگر پیسوں کے لیے پڑھیں گے پڑھائیں گے. اب یہ کہ یہ میں نے جو بھی نسخے بتائے یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں بتائے ہیں. اب آپ کسی داڑھی والے کو پکڑ لیں گے, کسی مولانا کو پکڑ لیں گے اور وہاں پوچھ لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ میری مخالفت کرے, اس کے لیے اس کو دلیل دینی پڑے گی, وہ دلیل نہیں دے گا, مشکل ہے بہت. تو ایسے ہیلے بہانے نہ کرے. جو اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں کہ یہ عالم تھے, مفتی تھے, اپنے دور کے مجدد ہیں, مجدد اور بہت بڑے مفتی اور مجتہد فی المسائل بعض علماء نے آپ کو قرار دیا ہے, اتنے بڑے عالم کہ میں تو یہ بہت مانتا ہوں اعلیٰ حضرت کو, میں تو کہتا ہوں صدیوں میں شاید کسی ماں نے میرے رضا جیسا نہیں جنا ہوگا, اتنے بڑے عالم. تو ان کا فتویٰ سمجھو گا, میں نے خلاصہ کر کیا آپ کو عرض کیا, یار حلال کماؤ نا یار, اپنے پیٹ میں حلال ڈالو, بچوں کے پیٹ میں حلال ڈالو, اگر پیسے لینے ہی ہیں اور نہیں لینے اور نہیں لینے چاہیے اس طرح بھی نہ لیں آپ, پھر جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ سوال ہے کہ امام حسین نے کتنی عمر پائی؟
حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ صحابی ابن صحابی تھے اور آپ 56 سال 5 ماہ 5 دن دنیا میں فیض لٹاتے رہے ظاہری حیات میں, اور 61 سنہ ہجری میں کربلا معلہ میں شہادت کا جام نوش کیا. اس زمانے کربلا میں یہ اس طرح لکھا ہے, اور فیض اب بھی لٹا رہے ہیں. ظاہری حیات جو تھی وہ تو 56 سال 5 ماہ اور 5 دن, 5 مہینے 5 دن, تقریباً 56.5 سال یہ دنیا میں ظاہری طور پر رہے, فیض اب بھی لٹا رہے ہیں اور قیامت تک ہی نہیں, قیامت میں بھی انشاءاللہ ہم ان کا فیض لوٹیں گے. ان کے نانا جان کے قدموں تک, اپنے نانا جان کے قدموں تک ہمیں پہنچائیں گے انشاءاللہ. امام علی مقام امام حسین, فیضان امام حسین, فیضان امام حسین, فیضان امام حسین جاری رہے گا. نواز مصطفیٰ
یا شہید
ابن مرتضی حسین, نواز مصطفیٰ ابن مرتضی حسین, تم آل مصطفیٰ ابن مرتضی حسین, آپ کیجئے دعا ابن مرتضی حسین, بخش دے مجھے خدا ابن مرتضی حسین, ابن مرتضی حسین, ابن مرتضی حسین, فیضان امام حسین.
یہ ارشاد فرمائیں کہ اکثر کاسمیٹک کی شاپس پر جب کسٹمر پرفیوم لینے آتے ہیں تو دکاندار ان کو پرفیوم چیک کرواتے ہیں, اور جس کی وجہ سے مقدار کم ہو جاتی ہے, اور وہی مقدار کم والی پرفیوم وہ دوسرے کسٹمر کو دے دیتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں
مفتی صاحب. ارشاد فرمائیے.
ویسے تو بعض جگہوں پر تو صرف ایک آدھ دفعہ ہی چیک کروایا جاتا ہے, لیکن ہے بہرحال نازک معاملہ ہے. اب اس میں عافیت تو اسی کے اندر نظر آتی ہے کہ جو محتاط ہے وہ یہ کہہ دے کہ بھئی یہ شیشی ہے, جتنی بھی ہے اس کو میں اتنے میں بیچتا ہوں آپ کو. اب اس میں یہ نہ کہے کہ یہ اتنی ہے یا اتنی ہے, بس شیشی دکھا کے بتا دے کہ بھئی اتنی اس کی قیمت ہے. اب 5 تولہ یا 5 گرام یا اس طرح کی بات کہے گا تو یہ قابل غور ہے.
پچھلی بار یہ سوال ہوتا ہفتے کو میں نے اسی طرح کا جواب دیا تھا کہ وزن سے بیچے گا تو ویسے وزن سے یہ شیشی بیچی نہ جائے, کہ اس میں کانچ کا پیندا جو ہوتا ہے بعض وقت اونچا نیچا ہوتا ہے اور یہ گڑبڑ ہوتی ہے اس میں, اور یہ خدا بہتر جانے کہ اس میں یہ 5 ماشے سماتا بھی ہے یا نہیں ہے, ویسے ہی چور بازاری کا دور ہے. یہ بوتل ہے اتنے کی.
عام طور پہ ہمارے یہاں جو ویسے جو ایک تو وہ ہول سیل والے ہوتے ہیں ان کا تو الگ ہوتا ہے معاملہ, لیکن जो आम तौर पे बेची जा रही होती है वो बोतल ही बेची जा रही होती है, छोटी बड़ी बोतल। अब जो यहाँ रिटेल के अंदर आमतौर पर होता है,
जो जरा ज्यादा समझदार होते हैं ना, बोलते हैं तीन माशे चाहिए, डेढ़ माशा चाहिए, ये मुसीबत है। अब वो लगे लो डेढ़ माशा, अब वो इस्तेमाल किया है, वो कम ज्यादा कुछ भरोसा नहीं होता, तोलेगा कौन इसको? आसान थोड़ी तोलना इसको, इत्र को। सोना तोलने के तो तराजू आते हैं, इत्र के तराजू, मैं तो इस फील्ड से काफी व्यवस्था रहा हूं ना, इसके तराजू नहीं आते। ये बोतलें होती है, ये 1 औंस की है, ये 4 औंस की है, ये 1 पाउंड की है, ये बोतलें होती है। ये बोतल बनाने वाले भर गई है, क्या है ये? बड़ा मुश्किल है इसका हिसाब किताब। हाँ, जो जामिद खुशबू होती है ना, खुश्क अंबर जिसको बोलते हैं ये लोग, ये मोम वगैरह से बनाते हैं कुछ खुशबू डाल के, तो ये अलबत्ता इसके लिए तराजू रखते हैं बाजू का, नहीं भी रखते हैं। उसमें शायद ये कभी कोई बहुत महंगे वाला खुश्क अंबर हो उसको ये तोलते हैं, या ये ज्यादा मकदार में तोलते होंगे, अरे इसके भी पैकेट आते हैं, तो पैकेट में ये ना कहा जाए कि यहाँ उसका याद है, ये पैकेट है, तो फिर इन्हें बिल्कुल एहतियात है। अब ये लगाने का तो इसमें तो ऐसा है कि यूं लगता है कि जैसे इस पर उर्फ होना चाहिए,
जी बिल्कुल,
ये लगाते हैं सर लोग, देखे खुद भी लगवा रहा है और सूंघ रहा है। अब वो लगाने से अंदर का इत्र जो है वो मुतासिर तो होता नहीं है, वो तो एक गोला होता है प्लास्टिक का, यूं जो रगड़ देते हैं, ये डंडी लगा देते हैं, तो शायद ये कि अगर ये सबको मालूम होता है, मेरा ख्याल है
ऐसा ही है,
तो ये वजन ना बताए ना कि ये बोतल है, ये बोतल है और इतने की है, जवाब यही समझ में आता है।
जी ऐसा ही है, यानी वो जो आप फरमा रहे हैं ना, 2 तोला ये ज्यादा होता है, कहते इतने दे दो इतने दे दो, आमतौर पे फिर उसको बोतल में भरकर ही देते हुए देखा गया है कि भाई ये 1.5 तोला की 2 तोला की बोतल है, 5 तोला की बोतल है, उसमें फिर भर के उसको दे देते हैं।
उसी अरे वो कर्म पर होता है, 2 कैल वाला तो मसला यहाँ नामुमकिन जैसा है, आदमी अमल करे अल्लाह पाक आफियत नसीब करे, बस ये कि वजन ना बोले, ये बोतल चाहिए, ये कितने की है, वो कितने की, इसमें आसानी है। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फेसबुक पेज पर भी सवालात का सिलसिला, एक सवाल हमारे पास ये है कि ख्वाहिशात को कम कैसे कर सकते हैं?
इसमें ये क्या, जैसी ख्वाहिश, बाल ख्वाहिशात ऐसी होती है कि पूरी ना करो तो नो प्रॉब्लम, कुछ पता भी नहीं चलता, बाज ख्वाहिशा देती हो कि जान निकलती है उस पर। एक अपने नफ्स को इसका आदि बनाना पड़ेगा, इसके लिए रियाजत करनी पड़ती है, रियाजत के लफ्जी माना मेहनत, इसके लिए कोशिश करे कि फुला चीज खानी है, तो अब ये कि सिर्फ नफ्स की लज्जत के लिए वो खानी है, आमतौर पर यही होता है, तो अब ये यूं याद करें के लज्जत के लिए खाना, सिर्फ लज्जत, खाने से मकसूद लज्जत हो तो ये तो काफिरों की सिफत है, काफिरों की सिफत है, तो बाहर शिद में लिखा, तो इस तरह मतलब कि अपने आप को यूं फिर ये डराए कि जो इस तरह मैं खाऊंगा कयामत के दिन इसका हिसाब भी देना होगा, तो ये के हिसाब कैसे दूंगा, तो छोड़ यार नहीं खाते, इस तरह अपना जहन बनाकर हो सकता है कि कुछ ना कुछ कमी लाए या कुछ कम खाए, तो एक निवाला कम खाने की भी फजीलत है कि जो अपनी जरूरत से जितने निवाले कम खाएगा, ना भूख है और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए उसने 1 या 2 निवाले जैसे तर्क कर दिए कि नहीं खाता, तो ये इतने दर्जे इसके बुलंद होंगे जन्नत में। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख शरीफ को याद करें, ये रोजाना दिन में 1 बार खाना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाते, हम तो दिन में 10 बार खाते हैं तब भी यार वो सही होती नहीं है, मुंह चलता रहे, तो फिर जानवरों को याद करें, ये तो जानवर की सिफत है, वो चलता रहता है मुंह, تو صاحب قوتل قلوب نے غالب لکھا ہے اس کو تین بار بھی جو کھائے نا, ہم تو کہ تین بار تو ہماری روٹین ہے, تین بار جو کھائے نا اس کو وہ باورچی خانے میں باندھ دو
جانوروں کے ساتھ,
تین بار کھانے پر
جی استبل میں باندھنے کا فرمایا, استبل میں باندھنے کا,
گھوڑے کا استبل میں, اچھا گھوڑے کا استبل میں باندھو گے یہ گھوڑے کی طرح چرتا رہے, یعنی یہ چوٹے ہیں نہ کہ واقعی اس کو باندھ رہا ہے, اس کو باندھنے کا جاؤ گا پہلے اپنے آپ کو تو باندھو. میں نے ابھی ایک بہت پیارا کول پڑھا تو عرض کرتا ہوں, بہت مزے کا. فرمانے غوث سے آدم, جو خود اپنے نفس کا استاد نہیں ہو سکتا وہ دوسروں کا استاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں تو ہم دنیا بھر کو تو سمجھاتے ہیں, اپنی خود حالت ایسی ہے, دنیا بھر کو سمجھانے نکلتے ہیں اپنی حالت جو بھی ہے. وہ نا من آنم کے من دانم, یہ محاورہ فارسی کا, کہ میں جانتا ہوں جیسا ہوں, اللہ پاک عمل کی توفیق دے. ہم کو ڈاکٹر تو پرہیزی کروا سکتا ہے, باقی یہ کہ علماء کی باتیں ہم کو پرہیزی نہیں کروا سکتی. ہم کیسے ڈھیٹ ہو گئے, اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اگر شروع سے ہی بندہ پرہیزی کرے نا بہت ساری بیماریوں سے بچا رہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم ترین نسخہ کہ بھوک کے تین حصے کرے, پہلا ایک حصہ غذا, ایک حصہ ہوا, ایک حصہ پانی. اگر یہ بندہ اس پر عمل کر رہے تو بیماری ہے نا گلیاں بدل دے, قریب بھی نہ گزرے. یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے, میں ایک بات بولتا ہوں, یعنی اتنے اس کے طبی فوائد حاصل ہوں گے, بندے کا بدن بھی ہلکا پھلکا. اب وہ تو جس کو دیکھو مطلب جس حال میں بیچارہ اپنا گزارا کر رہا ہے, کھا 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 کے مطلب اتنا کھا لیتا ہے بعض اوقات کہ اس کو بیٹھے بیٹھے کھا لے گا, بیٹھ گیا ٹک کر کے, اٹھنا اٹھنا اس کے لیے وہ پتا چلتا ہوگا اٹھتے کیسے ہیں کھانے کے بعد. وہ گد کی صفت ہے, گد جب کسی مردار پر جھپٹتا ہے اور جھپتا تو پھرتی کے ساتھ, وہ کھاتا ہے کھاتا ہے اتنا کھاتا ہے کہ وہ لکھا ہے کہ اتنا کھانے کے بعد وہ ہو جاتا ہے سست, اور اتنا مطلب یہ کہ وہ مردار ٹائپ کا ہو جاتا ہے کہ بچہ بھی اس کو مار دے, مقابلہ نہ کر سکے. گدھ کی صفت بدقسمتی سے بندوں میں, کافی بندوں میں پائی جا رہی ہے, شاذ و نادر ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایسا ہوگا جو کھانے کی صحیح سنت پر عمل کرتا ہو اور پیٹ کا قفل مدینہ جس کو ہم بولتے ہو لگاتا ہو. باقی فوڈ کلچر ہے اس وقت تو دم دھماٹی ہے فوڈ کی, اور بیماریاں اور پھر گلی گلی کلینک اور دوا خانے اور ڈاکٹر میڈیکل اسٹور, دواؤں کے پروڈکشن اور اربوں کھربوں روپے کی روزانہ دوائیں, پھر نقلی دوائیں. اس کا اپنا ہے ایک حساب کتاب, آدھ دو آدھ ملکوں میں ملے گی نقلی دوائیں ہوتی ہیں, ہر جگہ نہیں ہوتی ہوگی لیکن یہ کہ جہاں کرپشن زیادہ ہوتا ہے نقلی دوائیں. کل مرتا ہو تو آج مر جائے جیب ہماری بھر جائے, بس یہ نعرہ ہے آج کل لوگوں کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ الحمدللہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں مدری مذاکروں میں عاشقان رسول شرکت کرتے ہیں, اپنے تاثرات بھی دیتے ہیں, آئیے آپ کو تاثرات دکھاتے ہیں.
ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے, حسن حسین بھی جنتی جنتی,
آپ کا نام کیا ہے؟
جی میرا نام ہے نذیر احمد, میں آپ ضلع بہاری تحصیل میلکی سے آیا ہوں.
سید راشد میرا نام مولانا شاہد اتاری اور میں سلا والی ضلع سرگودا سے آیا ہوں.
بلال رضا اتاری. حسنین
محمد شعیب نام.
الحمدللہ محکہ محکہ ماحول ہے, یہاں کی فضیلتیں اتنی ہیں جتنی سمیٹنے کم ہے. ہمارے مرشد کا چہرہ جو ہے نا وہ دیکھ لے تو بس بیڑا پار ہے.
آج کیسے آنا ہوا؟
دل نے چاہا مرشد کا دیدار کر لے تو یہاں پہ آئے, الحمدللہ بس وہ خود بخود دل کھینچے آتا ہے یہاں پہ. جو دعوت اسلام میں پیار محبت ملتا ہے نا وہ شاید ہی کہیں پر ملتا ہو.
18 سال پہلے میں آتا تھا تو ٹوٹ گیا تھا, اب دوبارہ آنا شروع ہوں.
اللہ اکبر, ٹوٹنے کی وجہ بتا سکتے؟
بس ماحول سے ہٹ گئے تھے، چلے گئے تھے. اب آپ کے سامنے میں جو کھڑا ہوں، اس سے پہلے میں ایسا تھا کہ میں کلین شیپ تھا بالکل، پینٹ شرٹ وغیرہ دنیا داری دار ہے، ہمارے معاملات ایسے تھے. تو ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ماشاءاللہ داڑھی بھی چھوڑ دی ہے، اور نمازوں کی بھی آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے.
آپ بتا سکتے ہیں دو شعبان کو کیا ہوا تھا؟
دو شعبان کو حضرت ابو حنیفہ کی ولادت ہوئی تھی.
امام ابو حنیفہ تو کنیت تھی آپ کی، آپ کا نام؟
نعمان بن ثابت ان کا نام ہے. اصل
آج کے مدنی مذاکرے کی خاص بات جو ابھی تک آپ کو یاد؟
آج کے مدنی مذاکرے کی سب سے خاص بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے تھے ہمارے امام ابو حنیفہ ہے، لیکن ان کی جو لائف ہے، جو ان کی چیزیں، وہ آج مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلی، اور ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی. اور میں نیت کیے کہ انشاءاللہ ہر مدنی مذاکرہ میں اٹینڈ کروں گا. یہاں پر نیت کرتا ہوں کہ میں عشاء کی نماز بھی یہیں پر پڑھوں، کیونکہ اس سے ہمارے بہت سارے مسائل کا پتہ لگتا ہے. سب کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے، اور وہ ہمیں اپنی نسلوں تک منتقل کرنی.
آپ بھی بتائیے اعتکاف کی بھی نیت بنی؟ آج تو پیر صاحب نے بڑی ترغیب، دنیا کے دوسرے ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں اعتکاف کے لیے.
انشاءاللہ ضرور ضرور کوشش کروں گا کہ میں 10 دن کا یہاں پر اعتکاف کروں،
پورے ماہ رمضان،
پورے پورے مہینے کی انشاءاللہ.
2014-15 میں بیٹھا، اس کے بعد والد صاحب بیٹھتے تھے اعتکاف میں، ابھی پھر میرا ارادہ ہے پھر میں بیٹھوں گا انشاءاللہ. باری بنائی ہوئی ہے والد صاحب اور میں نے. میں بھی نیت کرتا ہوں، اور مسعود بھائی کو لاڑکانہ سے آئے تو میں نے ان کو بالخصوص لے کر آیا ہوں فیضان مدینہ دکھانے کے لیے.
عشرے میں آئیں گے 10 دن کے لیے. ہمیں اہل سنت کی ترغیب دلانے سے ہوا ہے، اور پہلی مرتبہ میں نے جو قافلہ کیا تھا اس کے بعد سے میرا یہ دین بنا ہوا ہے. وہاں سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت اچھا ماحول تھا، اور اس کے بعد ہی جو ہم نے یہاں پہ آنا شروع کیا ہے. اب انشاءاللہ یہاں پہ آئیں تو سب کچھ سیکھیں گے اور آگے بھی سکھائیں گے.
میں نے ابھی دوست کو اپنے بولا، میں نے بولا ہم لوگ جو ہے 10 دن تک یہاں جو ہے اعتکاف کریں گے.
کتنی دفعہ پہلے آنے کی سعادت مل چکی آپ؟
فرسٹ ٹائم ہے میرا، پہلی بار.
یہ فرسٹ ٹائم آئے؟
جی جی پہلی بار آئے ہیں. بہت مزہ آیا ہمیں جو ہے باتیں سن کے، بڑا دل کو سکون مل گیا. میں تو چاہتا ہوں میں اپنے جو اور میرے جو یار دوست ہیں، بھائی ہیں، جو بھی میں ان کو لانا چاہتا ہوں.
بڑی خوشی ہو رہی ہے جی. میں اتنے تھا قافلے نال، اپنے ایمان شرطیاں سارا کچھ کو نماز درست کرا دیتی انہوں نے. اج 8-10 دن لگ گئے ہیں میرے، ہوں میں کل یا پرسوں میری چھٹی ہونے والی. دل تو کرتا ہے بھائی میں ادھر رہا پیا، لیکن ماہ رمضان دا مہینہ میرا مشن ہے کہ روزے تھائیں رکھا، ترابی تھائیں پڑھا، مر رہی تھائیں.
اللہ 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 ماشاء اللہ، بڑے پیارے پیارے تاثرات عاشقانہ سن دے رہے تھے. مرحبا. آخر میں جو بابا جی تو یہ سب کو ہمیں پیغام دے رہے تھے کہ میرا بس چلے تو مروں بھی یہیں، میں پڑھا رہا ہوں، لیکن مجبوریاں ہیں کہ اب میرا نماز غالب نہیں ہے. فیضان نماز کورس کے لیے آئے ہوں گے، اب 1-2 دن باقی ہیں پھر میں چلا جاؤں گا. اپنے کہیں پنجاب سے، بہاڑی سے، پتہ نہیں کہیں سے
جی
تشریف لائے ہوں گے. داڑھی بابا جی کی اگر وہ بڑھ رہی ہوگی میرا خیال ہے انشاءاللہ. دوسرے استائی بھائی نے بتایا کہ میں نے داڑھی چھوڑی ہوئی لیکن ان کی کٹی تھی یا کیا ہے، تو یہ انشاءاللہ ایک مٹھی پوری کریں گے اور توبہ بھی کر لیں. اور یہاں سے جو یوں گہرائی میں چلے جاتے ہیں، یہ نہیں، اس کو چھیڑا نہیں کریں. یہاں صرف یہ جو جم یہ بال کے جب ایک دم وہ تھپیاں ہیں نا ایک دم گنے جیسے، اس کے علاوہ جو یہ باریک باریک بال جگہ روئیں ہوتی ہے، میری تو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوں گی، تو ضرورت بھی نہیں ہے نکالنے کی. تو جس کی روئیں جو بدنما لگتی ہیں ان کو بے شک یہ صاف کر دے، لیکن یہ کہ یوں گہرائی میں نہ جائے، ادھر سے نہ بنائے داڑھی کو، یہاں سے بھی ترکیب بناتے ہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی داڑھی کا حصہ ہے، سب داڑھی ہے. ہاں کوئی بال منہ میں آ جاتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، تو وہی بال بھلے کاٹ دیں آپ، جو 2-4 بال آ جاتے ہیں منہ میں وہ کاٹ دیں، باقی نہیں. مجھ سے البتہ بہتر یہ کہ یہ ابرو کی طرح ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا اذان مخارج کے ساتھ دینی چاہیے یا خوبصورتی کے لیے طرز بنا کے دینی چاہیے؟
طرز تو اذان کی جو مخصوص طرز ہوتی وہ، اس میں یہ نہیں کہ لہن نہیں ہونا چاہیے، وہ اس طرح کر کے ہلا رہے ہوتے ہیں اور حرف حروف بن رہے ہوتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، پھر اذان رہے گی نہیں نا. وہ تو جیسے کہ اللہ تو اس طرح، میں نے وہ فتح رضویہ میں پڑھا تھا کہ اس طرح اگر نماز میں کیا اللہ اکبر میں تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو اللہ تو یہ طرز جو اس کی مخصوص اذان کی طرزیں بہت ہیں، اس کا مشکل نہیں ہے، آپ سنتے رہتے ہیں اذانوں میں، تو جو جس میں لہن نہ ہو، یعنی کہ وہ جو کر کے اس میں خطرات ہوتے ہیں کہ حروف بدل جائیں، حروف بن جائیں، دوسرے زائد حروف اس میں داخل ہو جائیں، یہ خطرناک ہوتے ہیں. تو اور مخارج تو ظاہر ہے اس کے درست نہیں ہوں گے، تو اذان کے درست تو ہونے چاہیے. اللہ اکبر، اور یہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ خاص کر جو قاری صاحبان مؤذن ہوتے ہیں نا، یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ اس کا زیادہ وہ ادغام اور اخفاء یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ را کو لام میں ضم کر دیتے ہیں. تو یہ یوں مت اذان تو ہو جائیے، لیکن سنت یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح را پر ساکن کرے، را کو لام کے ساتھ ضم نہ کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دونوں الگ الگ ہوں، یہ اس کی عادت ڈالیں جس کی عادت ہو کہ وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے، آسان ہو جائے گی. میں گناہگار بھی نہیں کہہ رہا اس کو، لیکن فضیلت وہی ہے کہ سنت یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح. اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں بھی بعض اوقات یہ اس طرح پورے ہی وہ سینہ وغیرہ گھوم جاتا ہے حی علی الصلاح میں. مؤذن صاحبان سن رہے ہو تو غور کریں، آپ کا بھی اذان دیں تو سینے کا تعلق نہیں گھومنے کا، صرف یہ چہرہ گھومے گا. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یوں نہیں، سینہ اپنی جگہ پر، سینے کو قبلہ رخ رکھیے. فیضان رمضان جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں فیضان رمضان، میرے ہاتھ میں فیضان رمضان،
کیا بات ہے، کیا
بھیج دے اس کے میں وہ اس کے پکڑ لو، اٹھا لو اوپر پر. یہ ماشاءاللہ فیضان رمضان 460 صفحات ہیں، اس کے آخر تک میں فہرست وغیرہ بھی آ گئی. یہ ہر شعبان میں پوری پڑھنی ہوتی ہے، تو آپ کی یاد دہانی مدنی یا اپنے نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل بھی ہے، تو یہ پڑھ لیں گے، ہر سال پڑھنی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو رمضان کے بہت سارے مسائل رینیو ہو جائیں گے، تجدید ہو جائیں گے. یا اللہ پاک جو کوئی ماہ شعبان میں پوری فیضان رمضان پڑھ لیا کرے اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لے. اور اے اللہ پاک اس کو زندگی میں کم از کم ایک بار رمضان مدینہ بھی دکھا دے.
اللہم
صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم.
رمضان اللہم بلغنا
اللہم
اللہ
اللہم بلغنا
اطمینان سے اللہم اللهم
بلغنا
بلغنا
رمضان
رمضان. اس کا ہو سکے تو مدنی گلدستہ مختصر سا بنا کر وائرل کر دیجئے گا. میں پچھلی بار بھی یار ذہن سے نکل گیا میرے کہ یہ شعبان میں ترغیب دلا دی جائے نا. اب اس میں نے مطلقاً دعا دی ہے، کسی سن کا تذکرہ نہیں ہے کہ اس سال کے لیے یہ، تو یہ اللہ کرے ہر سال آپ کو کام آتا رہے گا. میں نہ رہا تب بھی انشاءاللہ یہ میرا چلتا رہے گا انشاءاللہ کلپ. اللہ ہمیں ثواب جاریہ والے کام نصیب فرمائے، راضی ہو جائے، اور بہت سارے سال ابھی ماہ رمضان کی زیارتیں ہم کو ملیں اور اعتکاف کی سعادتیں بھی ملیں. ماہ رمضان کا اعتکاف بھی ہو رہا ہے، پورے ماہ رمضان کا انشاءاللہ. بہت سارے مقامات پر میری معلومات کے مطابق 196 مقامات پر دنیا بھر میں ایک ماہ کے اعتکاف ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں 63 کا ہدف دیا تھا لیکن 66 تک، دو تین دن پہلے تک تو 66 مقامات کی ترکیب ہوئی تھی. ہو سکتا ہے بڑھیں، یا ہو سکتا ہے دو چار ادھر ادھر ہو جائیں، 63 کا ہدف باقی رہے تو بھریں گے آپ ہی لوگ، عاشقان رسول بھریں گے اس کو. तो मेहरबानी करके जिनके पास वक्त है वो हिम्मत करें और पूरे माह रमजान के एतिकाफ पर कमर बस्ता हो जाए, मजा आना है पैसा वापस। ये एक मुहावरा है, ये इतना लुत्फ आएगा आपको जिंदगी में, सबसे ज्यादा लुत्फ इसी में आपको यूं कहेंगे कि आया आपको मिलेंगे बुजुर्ग मिलेंगे बाद कि हम इतने इतने सालों से पूरे माह रमजान का एहतिकाफ फैजान मदीना में करते हैं और मुल्क के कोने कोने से आते हैं। अब फैजान मदीना में करें चाहे कहीं भी करें, हर जगह दावत इस्लामी हमारी अपनी है, दावत इस्लामी के माहौल में एहतिकाफ करें, एक माह का इंशाल्लाह बहुत सीखने को मिलेगा और बहुत रूहानी सुकून मिलेगा इंशाल्लाह करीम। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ाना बिसिहतिन व आफिया صلوا على الحبيب صلى الله على محمد। और 10 दिन के इतिकाफ भी होंगे इंशाल्लाह, और 10 दिन के इतिकाफ की भी हजारों मसाजिद में तरकीब होगी, 10 दिन के इतिकाफ की हजारों मसाजिद में तरकीब है दावत इस्लामी की तरफ से। मेरा ख्याल कोई 13,000 या 13,000 से कुछ जायद का फिगर तो था जो तो मुझे याद आ रहा है। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और आज मदनी खबरें में निगरान पाक जो वो कर रहे थे मदनी मशवरा, उसमें ये तो यूं फरमा रहे थे कि इंशाल्लाह अपना हदफ है जो अपने अइम्मा किराम जो है आशिकान रसूल खुसूसन दावत इस्लामी की मस्जिदें भी हजारों ने, इमाम हजारों हैं दावत इस्लामी की जो जेर इंतजाम मस्जिदें चल रही हैं या मस्जिदें जो बनाई हैं, वो इमाम भी और जितने भी आशिकान रसूल मस्जिद में इमाम है चाहे वो दावत इस्लामी के जेर इंतजाम ना भी हो, हैं तो हमारे ही ना। तो ये सब का बस ये हदफ लेना है कि हर मस्जिद में कम अज कम 10 दिन का एहतिकाफ हो, चारों तरफ मस्जिदों में रमजान में 10 दिन बस एहतिकाफ, अल्लाह की खूब जमकर रज कर इबादत करनी है इंशाल्लाह। आप भी अपने अपने इलाके की मसाजिद में अइम्मा किराम को तरगीब दिलाएं और जज्बा दिलाएं, तवज्जो दिलाएं, इनका ताबुन करें कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी एहतिकाफ करेंगे, आप भी बैठिए एहतिकाफ में। इमाम साहब अगर नहीं भी बैठ सकते मजबूरियां हैं तो कम से कम आते जाते रहेंगे, नमाज तो पढ़ाएंगे और वहां ये रहनुमाई करेंगे या ताबुन करेंगे या आपके साथ बैठेंगे, आपको सुनेंगे, आपको सुनाएंगे इंशाल्लाह। इस तरह ये के मिलजुल कर हर मस्जिद में, सुन्नियों की हर मस्जिद में 10 दिन का इत्तेकाफ होना चाहिए कम से कम। और जहां जहां एक महीने का इत्तेकाफ हो रहा है मदीना मदीना अल्हम्दुलिल्लाह, तो हर तरफ इंशाल्लाह नेकियों की सुन्नतों की बहारें आ जाएंगी और हमारी मस्जिदों में जो नमाजियों की कमी है ना, इस 10 दिन के इत्तेकाफ की बरकत से वो भी पूरी होगी और नमाजियों की तादाद मस्जिदों में बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। जरा 10 दिन का इत्तेकाफ करने के बाद अगर ये बेनमाजी पहले था भी तो अब ऐसा तो उम्मीद है कि नहीं होगा कि अब ये बेनमाजी रहे, एहतिकाफ में सच्ची तौबा भी नसीब हो जाएगी, अल्लाह करे आज की बरकत से पांचों टाइम का नमाजी बन जाएगा इंशाअल्लाह करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और ये फैजान रमजान का हदीया भी सुन लीजिए, मकतबुल मदीना की फैजान रमजान पेज 560 और हदीया इसकी यानी के कॉस्ट कीमत 530 रुपए। सल्लल्लाहु अलैहि
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाल्लाह ये जो फैजान रमजान किताब है, रमजान शरीफ के आने से पहले भी इसमें एक बड़ा अच्छे तैयारी के हवाले से मदनी फूल हैं, जैसे रमजान शरीफ शुरू होगा तो रोजों के मसाइल, तो क्या ही अच्छा हमारे इस्लाम भाई कोशिश करें कम से कम एक एक किताब अगर ये अपने इमाम साहिबान को भी पहुंचा दें तो उम्मीद है कि हमारे इमाम साहिबान भी अपने अपने बयान में इससे बहुत फायदा हासिल कर सकते हैं। तो क्या ही अच्छा हो आपकी इन दुआओं में अगर ये भी शामिल हो जाए कि इस्लाम में कम से कम एक किताब लेकर किसी को पहुंचाएं और आगे बढ़ाएंगे तो ये इंशाल्लाह फायदा होगा।
या अल्लाह पाक मेरा जो मदनी बेटा या जो मेरी मदनी बेटी कम से कम एक फैजान रमजान किसी इमाम साहब को, खतीब साहब को या किसी भी दोस्त को बिरादर को तोहफतन पेश करे, इस्लामी बहन अपनी सहेली को पेश करे या अपने मोहल्ले की अपने महरम के जरिए इमाम खतीब साहब को भिजवा दे, अपना नाम जाहिर ना करे और भिजवा दे सवाब के लिए, یا اللہ پاک اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی اس کا حصہ بنا لیجئے کلپ کا
انشاءاللہ.
مگر کلپ دیکھو 30 سیکنڈ کا جو ہوتا ہے 30 سیکنڈ کا یا اس سے کم کا, وہ زیادہ چلتا ہے سنا بھی جاتا ہے. جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا پھر وہ کم وائرل ہوتا ہے اور لوگ سنتے کم ہیں شاید. تو جتنا مختصر ہو سکے اتنا مختصر کرنا ہے, مگر ہو مانا پورے ہوں. بعض اوقات مختصر کلپ کرنے میں نے خود نوٹ کیا ہے, باتیں ٹھنکتا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, وہ باتیں بعض اوقات ادھوری رہ جاتی ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنے کا, ہمارا پیغام پورا پہنچے, مسئلہ پورا پہنچے, ادھورا نہ ہو جائے. بیان ہوا ہوتا ہے لیکن وہ کٹنگ ہو جاتی ہے 30 سیکنڈ کرنے کے, اس میں یہ مجبوری بھی ہوتی ہے لیکن مسئلہ پورا پہنچنا ہے, پھر 30 سیکنڈ کا اس کو نہ کیا جائے. اور 30 سے زیادہ بھی ہو نا تو جو لوگ ڈی پی پہ لگاتے ہیں تو وہ ڈی پی 30 سیکنڈ قبول کرتی ہے, اگر زیادہ ہے تو سنا وہ خود ہی اس میں سے اپنی حساب سے کٹوتی کر دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
سوال یہ ہے کہ نانی کیا اپنی نواسی کو زکات دے سکتی ہے؟
نہیں دے سکتی, اصول و فرا میں اوپر نیچے
اصول
نانی پر نانی پر دادی ان کو بھی نہیں دے سکتے, اور نیچے بھی بیٹی پوتی نواسی ان کو بھی نہیں دے سکتے زکات. حقدار ہو تب بھی نہیں دے سکتے, اور جو حقدار نہیں ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں دے سکتے.
ایک سوال یہ ہے کہ گھر میں سے پیسے وغیرہ ایک کے بعد ایک چیز غائب ہو رہی ہو, اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتائیں کہ غائب پیسے وغیرہ مل جائیں.
اس کے لیے ایک وظیفہ تو بہت اچھا, اگر یہ پڑھتے رہے نا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے گمی ہوئی چیزوں کے ملنے کا, بلکہ اور بھی جو بھی حاجتیں ہوتی ہیں اس میں یہ انشاءاللہ بہت پیارا وظیفہ ہے. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ پڑھتے رہے وضو بے وضو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, انشاءاللہ یہ اگر غائب ہو جایا کرتے ہیں تو بعضوں کا جنات بھی یہ شرارت کر رہے ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا, یہ رک جائے گا بغیر ثبوت کے, شرعی ثبوت کے. گھر کے کسی فرد پر شک نہ کیا جائے. بعض اوقات یہ کہ بہو کی شامت آ جاتی ہے, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, بیچاری بہو بے قصور ہوتی ہے لیکن بہو پر ڈال دیتے ہیں, آخر بیٹی پر کیوں نہیں ڈالتے جبکہ لیا بیٹی نے ہو. یعنی یہ ہے کہ بہو کو جب تک اجنبی سمجھتے رہیں گے نا گھر چلنا مشکل ہو جائے گا, یہ فاصلے ہی رہیں گے. تو بہو کو ساس سسر کو چاہیے کہ اپنی بیٹی سمجھے, اور گھر کے افراد بھی اس کو بس اپنی سمجھے غیر نہ سمجھے. یہ نہیں کہتا کہ بہو ایسا نہیں کر سکتی, ہو سکتا کہیں بہو بھی کرتی ہو, کہیں بیٹا بھی کرتا ہو, کہیں گھر کا نوکر کرتا ہو, اور کہیں کوئی نہ کرتا ہو جن کرتا ہو. اس لیے جب تک شرعی طور پر ثبوت نہ ہو جائے کسی کو ہم چور نہیں کہہ سکتے, اور ثبوت بہت مشکل ہوتا ہے اس کا. یا تو خود کہے کہ میں نے چوری کیا, یا پھر دو مرد مسلمان جیسے کہہ دیں کہ ہم نے اس کو چوری کرتے دیکھا ہے, کنفرم ہو. تو باقی اٹکل سے چور نہیں کہہ سکتے کسی کو, یہ پھر خود پھنس جائیں گے گناہ میں پڑیں گے. یہ ہمارے عام طور پہ اس نے چرایا ہے, سر نکلوانے کے لیے اگلوانے کے لیے بھی یہ طریقہ ہوتا ہے, اسی نے چرایا, تو نہیں چرایا بول جلدی, تو نے مجھے پتا ہے تو نے چرایا. اب یہ کہ یہ کہاں سے پتا چلا آپ کو, یا وہ پولیس والے اگلوا رہتے ہیں, پولیس والے تو اگلوا لیتے ہیں, بھلے کبھی خواب میں بھی اس نے چوری نہیں کی, اس سے 10-20 چوریاں قبول کروا لیں گے یا مار مار گئے. تو یہ کوئی طریقے تھوڑی ہیں, اسلامی طریقے یہ نہیں ہے کہ کسی کو خاما خواہ بےچارے کو مار 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 کے اور تو 10 قتل بھی قبول کر لے گا پٹائی ہوگی تو. جیسے وہ بچپن میں نہیں ہو چی بول کر کے چیٹی مارتے تھے, تو یہ کہ چی بولے گا ہی نا اپنی وہ کھال بچانے کے لیے. بہرحال یہ کہ شریعت میں گواہ اور جو بھی ایک پروپر طریقہ کار ہے. اللہ پاک ہم کو سب کو شریعت کا پابند کرے، اسلام کا پابند کرے.
امام حسین کو جو امام تیسنا کام کہتے ہیں، تو یہ امام تیسنا کام کا معنی کیا ہوتا ہے؟
یہ تیسنا کام سین نہیں ہے، شین ہے. تیسنا معنی تیسنا کام معنی پیاسا. تو ہمارے امام علی مقام امام حسین جب کربلا میں تشریف لے گئے تھے تو ظالم یزیدیوں نے نہرِ فرات پر پہرے بچھا دیے تھے کہ پانی اہل بیت اطہار کے خیموں میں نہ جانے پائے. تو یوں مطلب یہ کہ آپ کا قافلہ جو تھا وہ آپ بھی اور بچے بھی، آپ کے پاک بیویاں بھی اور دیگر رفقا بھی، ان کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں تھا، اس لیے وہ آپ کو امام تیسنا کام یعنی پیاسے امام کہا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ یہ سنت مبارکہ ہے کہ بھوک سے کم کھانا چاہیے اور پلیٹ صاف کرنا بھی سنت ہے، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے.
اللہ نصیب کرے تو سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے. بھوک سے کم کھانا، وہ تین حصے حدیث پاک میں نے ابھی بیان کیا، ایک حصہ غذا، ایک حصہ ہوا، ایک حصہ پانی. تین حصے ہوں، ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا. بھوک کے تین حصے کیے جائیں. اب ہم لوگ تو یہ تینوں حصے پور کر لیتے ہیں اور اتنا ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ چورن کی بھی گنجائش نہیں رہتی. پھر ڈاکٹر کی دعا کہ یا اللہ میری روزی میں برکت دے، میڈیکل اسٹور والوں کی دعا یا اللہ پاک میری روزی میں برکت دے، تو ان کی دعاؤں کا ہم ثمر یعنی پھل بن جاتے ہیں. گورکن بھی دعائیں کرتے ہوں گے، ارے ان کے یہاں بھی تو سیزن آتا ہوگا نا. ہو سکتا ہے ان کا سیزن محرم شریف میں آتا ہو، رمضان میں خوب تلی ہوئی غذا کھائیں گے، سموسے، کباب، پکوڑے، او مطلب جو آیا وہ سہری میں ڈٹ کے کھائیں گے کہ سارا دن نہیں کھانا، اور افطار میں اس لیے ڈٹ کے کھائیں گے کہ سارا دن نہیں کھایا، اوور لمٹ اندر تھاس تھاس کے بھریں گے. اچھا اب یہ کہ خیر کہ میدا تو بیمار ہوگا، یہ تلی ہوئی چیزیں تو روز روز جب کھائیں گے تو جو ہوگا سو، یہ ہضم تھوڑی ہوتی جلدی، بلکہ تلی ہوئی جو کڑکڑا لیا جاتا ہے نا تیل، یہ کڑکڑایا ہوا تیل ہوتا ہے اس میں، تو یہ تیل جو ہے یہ جب اندر جاتا ہے تو ہماری غذائیں جو ہوتی ہے نا چاول روٹی جو بھی، اس کو یہ کوٹنگ کر لیتا ہے یہ تیل اندر جا کے. جب کوٹنگ کر لے گا تو ہضم نہیں ہونے دیتا، ہاضم لعاب جو ہے یہ اس پر اپنا کام دکھانے میں ان کو مطلب پرابلم ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ کھانا جلد ہضم نہیں ہوتا، آہستہ 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 بندہ جو ہے بیماری کی طرف نکل جاتا ہے. اچھا تو یہ ایک، اچھا تو رمضان شریف کے بعد بھی، رمضان کے آخری دنوں میں کلینک جو ہوتے ہیں اس میں رش ہو جاتا ہے، یہ میرا تجربہ ہے. 27 رات یار میں تو بخار میں تپ رہا تھا، کوئی الٹیاں کر رہا ہوتا، کوئی کچھ کر رہا ہوتا بےچارا، اور مطلب یہ کہ عید ماری یار، عید بھی بگڑی یار، میں بیمار ہو گیا تھا. اب سارا مہینہ کباب سموسے کھائے تو اب یار کیا کیا جائے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ خصوصی رمضان کے آئٹم جو ہے نا یہ پریشان کرتی ہیں، اور یہ خوب کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائیڈز یا دیگر جو بھی چیز ہے نا، لپٹ پروفائل جتنا بھی ہے نا وہ تقریباً ڈسٹرب، یعنی بہت سو کا یوریک ایسڈ بڑھ جائے گا. خوب بوٹیاں کھاتے ہیں، قیمے کھاتے ہیں، تو دیکھیے سب کا نہیں ہوتا، بعض لکڑ ادم پتھر ادم ہوتے ہیں، محنت مزدوریاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا چلتا ہوگا. جنرلی مطلب عام آدمی جو ہے نا، گھریلو آدمی یا عورتیں، یہ بیچاریاں بیمار ہو جاتی ہیں. اچھا پھر بھی علاج کروا لیا، کلینک میں چلے گئے، دوا لے لیے، ترکیب آ گئی. پھر دو مہینے کے بعد بیل بکرے جو بھی ہیں سب کو کلی اختیارات، وہ میدے میں جا کر اور سنگ لڑاتے ہوں گے، پھر بازوں کو ये बेल बकरे पटक देते हैं, फिर हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है और बेचारे चले जाते हैं या कार्डियो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। ये कुछ मैंने ऐसा महसूस किया इस तरह का कि ये सीजन तो मुहर्रम में अमवात शायद ज्यादा होती होंगी, या गोरकन विधवाएं इनकी दुआएं रंग लाती होंगी, इनको काम मिलता होगा, कब्रें खोदने वालों को, कफन बेचने वालों की का भी हो सकता है ये सीजन होता हो, कब्रों पे फूल डालने वालों का सीजन। अल्लाह बेहतर जाने, वारा दिए कि मरना सबको है, और जो बीमार हो गया इसके बारे में हम ये ना कहें कि कबाब समोसे खाए इसलिए रमजान में बीमार हो गया। वैसे भी आदमी बीमार तो होता है ना, बुखार ने तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सलाम अर्ज किया, सलामी के लिए हाजिर हुआ ना और कदम बोसी की, बुखार ने बरकतें ली है। ये वो खुशनसीब बीमारी है बुखार के, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैजियाब हुआ है। दर्द सर ये भी अंबिया किराम को भी होता था, और आला हज़रत रहमतुल्लाह ने फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी हल्का बुखार और दर्द कमर रहता है। ये देखे वो निस्बत बुखार और दर्द सर को अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से यूं निस्बत है, तो माज़ल्ला इनका तस्वुर नहीं है कि खाने में ये साहिबान जो है कोई हमारी तरह हो, नऊज़ु बिल्लाह। ये तो मिसाल देते हुए डर लगता है कोई बेअदबी का लफ्ज मुझसे ना निकल जाए। हम लोग हैं जो बस खाने पीने से बाज नहीं आते, जो पीना है पीने में भी माइनस कर देते हैं, तो ये पानी माइनस कर देते हैं, पानी कम पीते हैं, तो गुर्दे शाह बन जाते हैं बाज लोग, गुर्दों के मसाइल खड़े हो जाते हैं पानी कम पीने वालों के, और दीगर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो पानी जो है ना फासिद मादों को निकालता है, लेकिन पानी कम पीने से फासिद मादे कहीं खून में घुस जाएंगे, कहीं नसों में घुस जाएंगे, कहीं गुर्दों में कोई घुस जाएगा, कोई पित्ते में घुस जाएगा, कोई मसाने में घुस जाएगा, और दिमाग में चढ़ जाते होंगे, कहां काफिर आदमी को डैमेज करके रख देते हैं। पानी नहीं पीते एक तादाद है, बच्चे भी नहीं पीते, अब माँ बाप नहीं पीते तो बच्चे को कौन पिलाएगा, मर्जी होती तो पीते तो नहीं पीते। पूरे दिन में आपको ऐसे मिलेंगे कि एक गिलास पानी पियेंगे, पानी यार पीते तो पेशाब लगता है यार, अभी आप पेशाब कर लो ये अच्छा। हॉस्पिटल के बेड पर यूरिन बैग में पेशाब करने में आपको नानी याद आ जाएगी, इतनी तकलीफ होगी, इतनी मायूसी होगी, परेशानी होगी, अभी कर लो थोड़ा, दो बार ज्यादा से यार पेशाब आ जाएगा। तो पेशाब जोर से आए ये अच्छा है, यानी जोर से मुराद प्रेशर से आए ना, अगर आप पानी पिए तो, ज्यादा पानी पिए और पेशाब प्रेशर से आया तो ये क्या अंदर में जो कचरा जमा ना फासिद माध्य इसको बोलते हैं, ये कचरे को प्रेशर से फेंक देगा। यहां तक कि गुर्दे की पत्थरी भी, अगर बाज किस्में गुर्दे की पत्थरी की होती है कि जिसके लिए ऑपरेशन जरूरी होता है, बाज के लिए मेडिसिन से काम चल जाता है, बाज होती है पानी उसको धक्का मार देता है, तो ये कि पानी का प्रेशर प्रेशर होना चाहिए पेशाब का, ज्यादा पियेंगे प्रेशर आएगा और गुर्दे की पत्थरी फेंक देगा बाहर। अब खाली आप बोलते रहोगे यार पत्थरी पत्थरी, डॉक्टर ने बोला है पानी यार बस सुस्ती होती है, ए सुस्ती होती है, फिर आप जो पकड़ के बैठे तो कैसे होगा यार, कोई तो बात डॉक्टर की मानो ना। अब ये पानी क्या बोलता है, तो ये अच्छा डॉक्टर है यार कि पानी आप पियेंगे पैसे इसको नहीं मिलेंगे, वरना मेडिसिन भी आती है इसकी। तो ये क्या, हर गुर्दे की पथरी में पानी नहीं होता, ये भी बता दूं आपको, इसलिए डॉक्टर के मशवरे से आपको पानी पीना है, या तबीब के मशवरे से, या हकीम साहब के मशवरे से। खैर मैं तो ज्यादातर लाइक हकीम साहब का इलाज मैं पसंद करता हूँ, अपनी मेरा यही मतलब रूटीन भी ये है आमतौर पे, ना चलते कभी मजबूर हो गया कोई एक का टेबलेट ले ली तो ले लिए, हत्ता इम्कान बचता हूँ दर्द की दवाओं से, इनसे उनसे इसके साइड इफेक्ट होते हैं, फिर दर्द भी आदि हो जाता है इन दवाओं का, फिर ये गुर्दों पर अटैक, तो कभी ब्रेन पर अटैक, कभी मेदे पे अटैक, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, डॉक्टरी दवाओं के डॉक्टर भी तस्लीम करते हैं इस तरह की बातों को, तो ये नहीं है कि ये सुबह अच्छा डॉक्टर वो बोलेगा यार है तो यही, अलबत्ता ये होता है कि डॉक्टरी दवा से आदमी जल्दी खड़ा हो जाता है, लेकिन जब पछाड़ खाता है तो फिर उठना मुश्किल हो जाता है, ये भी होता है, मिला जुला हिसाब किताब चल रहा होता है। अल्लाह पाक में आजमाइश बना डाले, अगर पेट को संभाल ले, एक तो खाने को संभाल ले, क्या खाना है कितना खाना है इसकी तरकीब बना ले, और पानी पीना है دس بارہ گلاس، بارہ گلاس کا وظیفہ کر لیں پینے کا، پہلے پھر دس پیا. اچھا پانی کے ساتھ جیسے آپ نے آٹھ گلاس پانی پیا، ٹھیک ہے، اور شوربہ جو ہے گوشت کا سالن کا اس میں بھی پانی ہے، فروٹ کھایا اس میں پانی ہے، تربوز کھایا 98% پانی ہے، تو اس طرح جو چائے پی اس میں بھی پانی ہے، دودھ پیا اس میں بھی پانی ہے، تو اس طرح ملا جلا کر بھی دس گلاس پانی ہو جائے. اچھا پھر اس میں بھی یہ نہیں کہ وہ دس تو بس، نہیں نہیں، بس روڈ پہ ہوتی ہے، بدن میں نہیں ہوتی. اگر آپ کام کرتے محنت کا، وہ پسینے کے ریگاڑے اتر رہے آپ کے، اب آپ کو 14 گلاس بھی کرنے پڑیں گے، 15 گلاس بھی کرنے پڑیں گے، یا وہ حبس ہے، گرمی ہے، پسینہ آج بہت آیا، کپڑے بھیگ رہے ہیں بار بار، تو آپ پانی بڑھانا پڑے گا اس کے حساب سے، تاکہ یہ پسینہ نکلے گا، پانی نہیں پیو گے تب بھی، یہ آپ کے بدن کا پانی نکال رہا ہے، بدن کو آپ کو یہ ڈیمیج کر رہا ہے، پانی پیو تاکہ یہ کمی پوری کرے اس کی. پانی نہیں سمجھتے لوگ، پانی بہت اچھی چیز ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بالکل لینے کے سستی ہے، بلکہ مفت ہر جگہ تو منرل واٹر نہیں پیا جا رہا، مفت ہے، اللہ کی ایسی نعمت ہے. اس کو سب یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے 12 گلاس پانی پینے، ایک دو ادھر ادھر پیے، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری بیماریاں ہوں گی ہی نہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پانی کے ذریعے وہ آر پار ہوتی رہیں گی. اور نہیں پینے والے تھوڑا ٹیسٹ کروا لیں تو بانڈا پھوڑ دے گا آپ کا وجود جو ہے نا، وہ یہ کیا کیا سنبھال کے رکھا تھا، شاید اللہ آزمائش میں نہ ڈالے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا مسجد کے چندے سے پودے لگانا جائز ہے؟
اگر کسی نے چندہ اسی لیے دیا ہے کہ پودا لگا لو، مسجد والوں نے بھلے چندہ لیا ہے بالفرض کہ ہم یہاں دیکھو یہ خارج مسجد لگے گا پودا، آئینے مسجد میں نہیں لگے گا، فنائے مسجد میں نہیں لگائیں گے، خارج مسجد بعض جگہ جگہیں ہوتی ہیں تو وہاں ٹھیک ہے، پودے ہوتے بھی ہیں، پارک ہوتے ہیں، تو اس کے لیے لیا اسی کے لیے تو لگائیں گے، ورنہ عام چندہ جو مسجد کے نام پر کیا نا اس سے نہیں لگا سکتے. اب کہیں اس کا عرف ہو تو وہاں اجازت ملنے کی صورت بنے تو پھر یہ ایک انفرادی صورت ہوگی، تو یہ مفتی صاحب سے مشورہ کر کے لگانا ہے، ورنہ جنرلی طور پر مسجدوں میں پودے ہمارے یہاں بڑے شہروں میں تو خاص کر کہاں ہوتے ہیں پودے، پوری پوری مسجد ہوتی، پودا ایک بھی نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عرف معنی معمول، روٹین، جہاں جیسی روٹین ہو ویسے ہو. ہر صورت میں روٹین بھی کام نہیں کرتی، بعض صورتوں میں شریعت اجازت دیتی ہے، تو یہ وہی کہ مفتی صاحبان سے پوچھیں گے تو وہ رہنمائی فرمائیں گے. دار الافتاء اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود، نمبر دکھایا جاتا رہتا ہے اسکرین پر، آپ فون اٹھائیں، کال کریں، جواب لیں، اور کبھی دیر بھی ہو جائے گی جواب میں، رش ہوتا ہوگا تو وہ اس کو پھر یہ نہیں کہ اتنا پھر بھی آسان ہو گیا، پہلے شرعی مسائل معلوم کرنا اتنے آسان نہیں ہوتے تھے، تو میں خود مسئلے معلوم کرنے کے لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ کے پاس 10-12 کلومیٹر سفر کر کے آئے دن حاضر ہوتا تھا، وہ اس کو تو یہ صورت فون تھا لیکن فون پر جواب دینے کا عام طور پہ ہوتا نہیں تھا، جانا ہوتا تھا، اب آسانی. یہ دار الافتاء اہل سنت کی کوالٹی ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ سسٹم رکھا ہے، اور دار الافتاء میں یہ ہوگا، یہ سسٹم ہمارے یہاں تو ہے ہی ہے الحمدللہ، کہ آپ کا اپنا دار الافتاء اہل سنت ہے دعوت اسلامی کا، اس سے رجوع کریں، شریر رہنمائی لیتے رہیں. میل کے ذریعے، ای میل کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں آپ رہنمائی. الحمدللہ رب العالمین صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح 10 سے شام 4 بجے تک اتوار کے علاوہ رابطہ کیجئے شرعی رہنمائی کے لیے دار الافتاء اہل سنت سے، یہ نمبر دکھایا جا رہا ہے. ذرا 12 گھنٹے تو مشکل ہے یہ اس ٹائم میں، 6 گھنٹے.
صلوا على الحبيب صلى الله
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على
اللهم
اللهم
بلغنا
بلغنا
رمضان
رمضان
صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم فيضان امام حسين
جاري رہے
فيضان امام حسين
جاري رہے
فيضان امام حسين
جاري رہے گا نواسا مصطفی ابن علی مرتضی نور عین فاطمہ
ابن علی مرتضی
تم ہو آل مصطفی
ابن علی مرتضی
متقی و پارسا
ابن علی مرتضی
اے شہید با وفا
ابن علی مرتضی
آپ کیجئے دعا
ابن علی مرتضی
بخش دے مجھے خدا
ابن علی مرتضی
مصطفیٰ کا واسطہ
ابن علی مرتضی
اپنا عشق دو شہا
ابن علی مرتضی
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات سنتے ہیں. لاسٹ جو مدنی مذاکرہ ہوا اس میں سوالات ہوئے. پہلا سوال ہوا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت کتنی عمر تھی؟ جواب 40 سال. سوال نمبر 2 امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ کی تعداد بتائی ہے. جواب 4000. سوال نمبر 3 امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ جواب بغداد شریف میں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت عبد الحمید فیصل آباد سمندری، نعمان اتاری ڈیرہ غازی خان، محمد یوسف بن غلام فرید ڈیرہ اسماعیل خان، بنت نواز شیخ خیرپور میرس، ام رضا بروکلین نیو یارک، بنت احسن حمزہ والا، زیشان اتاری ماری پور کراچی. تمام درست جوابات دینے والوں میں قرآن دازی یعنی ڈرا ہوا اور نام نکلا ہے زیشان اتاری ماری پور کراچی. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یا اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 12 مہینے تک ان کے ایڈریس پر ماہنامہ فیضان مدینہ کلرڈ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. ناظرین سے مزید سوالات: اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. اور یہ جو اب سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں وہ آئندہ ہفتے، اب جو ہفتہ آئے گا اس میں عشاء تک، اذان عشاء تک جوابات دینے ہیں. سوال نمبر 1 حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا چہرہ اور سینہ مبارک کس کے مشابہ یعنی ملتا جلتا تھا؟ سوال نمبر 2 حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام کس نے رکھا؟ سوال نمبر 3 حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک بتائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرہ